گئی ہے، کیا کرنا ہے اس پیسے کو آگ مٹانی۔ کتنی مثالیں ایسی، کتنی مثالیں کہ جس جس چیز پہ غرور ہوتا ہے کہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز، اللہ سامنے دکھا دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ ہم نہ چاہیں۔ اور اسی لیے فرمایا من دون اللہ وما کان منتصرا، نہ کوئی گروہ اس کی اللہ کے علاوہ مدد کر سکا، اور نہ ہی اس کی مدد یعنی اس کو کوئی جبرن ایسی چیز تھی جو اللہ سے چھڑا سکے۔ هنالک الولایۃ للہ، لوگوں یہ ہے اللہ کا ولی ہونا، اللہ کی دوستی جو سچی ہے۔ وہ خیر ثوابا، اللہ کی ذات ہے جس کی طرف سے اچھا ثواب دیا جاتا ہے۔ وہ خیر عقبا، اور اللہ کی ذات ہے جو نتائج کو بہتر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں ثابت ہو جاتی ہے اللہ کی حکمرانی کہ جو چاہے سو کرتا ہے، باغات والے کو اجاڑ دے اس کی حکمرانی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے اللہ اوپر اٹھا دے۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسی چلتی ہیں، اللہ کے ہاں اچھا ثواب ہے اور اللہ کے ہاں انجام بھی اچھا ہے۔ ثواب اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تم کرتے ہو اس میں جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ کے ہاں، یہ ثواب کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ہم سب سنتے ہیں نا کتنا چیز پہ اتنا ثواب ہوتا ہے، اتنا ثواب ہوتا ہے، ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اصل معانی پر غور کرنا چاہیے۔ ثواب کہتے ہیں اس بات کو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اس پہ اتنا ثواب ملے گا یعنی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائیں گے۔ یہ چیز ایسی ہے جس پہ کم ثواب ملے گا یعنی اللہ خوش ہیں مگر تھوڑے خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے ثواب کی چیز کہ فلاں کام کرو اس پہ اتنا ثواب ملتا ہے، یعنی اللہ کی یہاں خوشی ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں بتلائی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ کرتے رہو اور تمہارا پروردگار اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا اصل ہے۔ خیر العقبا، اللہ فرماتے ہیں ایسی چیز جو بعد میں بھی انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ انجام کے اعتبار سے کیا چیزیں بہتر ہوتی ہیں؟ وہ نیکیاں جو انسان مستقل بنیادوں پر کرتا ہے، اسپتال بناتے ہیں مستقل بنیاد پہ نیکی ہے نا، جب تک وہ اسپتال قائم رہے گا اس انسان کا اللہ کے انجام اچھا ہوتا رہے گا۔ کنواں کھدوا دیا، پانی کا مسئلہ حل کر دیا، اسکول بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، اس طرح کی الحمدللہ جتنی چیزیں، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی بچے کو پڑھا دیا، جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی اس کے لیے انجام کار اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کا بھی حصہ رکھے گا۔ اور مسلمان ان کا پیسہ جتنا مال ہے کدھر لگتا رہا ہے؟ آپ دیکھیں برے صغیر میں جا کے گنگا رام اسپتال پاکستان میں مل جائے گا، ہندوؤں نے اسپتال بنائے، پنڈی میں چلے جائیے ہولی فیملی اسپتال ہے، اب تک اس کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے یہ کس سکھ نے بنوائی تھی عمارت، کس کرسچن نے بنوائی تھی، کس ہندو نے بنوائی تھی۔ مسلمانوں کا جتنا پیسہ وہ اڑ گیا، برباد ہو گیا، شادیوں پہ پیسے لٹانے میں لگ گئے، یا انہوں نے مقدمے لڑ لڑ کے اپنے پیسے کو برباد کر لیا، وکیلوں کے یہاں پیسے چلے گئے، اور اتنے خوش کہ آج مقدمہ جیت گیا، میں جیت گیا، تو جیت گیا، اور شام کو اگلے دن دوسروں نے آ کے فائرنگ کر دی، چلو قصہ ہی ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی۔ پیسے مسلمانوں کے ان کاموں میں لگتے رہے، اور جو کافر تھے غیر مسلم تھے وہ کیا کرتے رہے؟ اسپتال بناتے رہے، تعلیمی ادارے بناتے رہے، جن کے سامنے اتنی بڑی چیز بھی نہیں تھی۔ سب سے بڑی چیز تو مسلمان کے سامنے آخرت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہتر کریں گے، اللہ وہاں پر اجر دے گا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، جگہ پر کنویں کی ضرورت ہے اسے کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے آئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو، اور پھر کہنے لگے کہ تم گواہی دو گے اللہ کے لیے۔ وہ ایسا اچھا دور تھا کہ کم سے کم دشمن بھی گواہی تو جی دیتا تھا، باقی جو ان بدبختوں نے کیا وہ الگ، لیکن گواہی انہوں نے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، اور ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی انسان مجھ سے وعدہ کر لے اس کنویں کے خریدنے کا، میں وعدہ کرتا ہوں اس سے جنت کا، اور میں اکیلا آدمی تھا جس نے پیسے مہیا کیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہم نام، ہاں آپ سچ کہتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں آدمی تھا جس نے تبوک میں اتنا مسلمانوں کو دے دیا تھا کہ لشکر کے بہت بڑے حصے کے لیے میں نے اونٹ اور جنگ کا اسلحہ فراہم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا تھا. لوگوں نے کہا, پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور بات یاد دلائی, انہوں نے کہا کیا میں ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی اس مسجد کی زمین خرید دے اور میں نے وہ زمین خرید کے دی تھی تو آپ نے مجھ سے جنت کا وعدہ فرمایا تھا مسجد نبوی. تو لوگوں نے کہا ہاں, تو فرمایا کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے, کیوں مجھے دنیا سے بھیجنا چاہتے, اور اللہ کی قسم اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو تم کہو گے میرے باپ کہ کاش وہ شخص 100 سال اور زندہ رہتا اور اس کی حکومت رہتی, نہ میرے ساتھ رہتی. وہ مسجد نبوی بننی تھی, اللہ نے بنا دی, اب قیامت تک کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اس میں حصہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا. یہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں, یہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے خرید کے مسجد میں شامل کیا تھا, اور حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے اس میں اجر رکھ دیا یا نہیں رکھ دیا. یہ ہے وہ کام جو انسان کرتا ہے پھر دنیا سے چلا جاتا ہے, اور جب تک اللہ کو منظور ہے اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے اور عاقبت میں بھی اس کے لیے بہتر.
غریب لہم مثل الحیات الدنیا, اور مثال بیان کر ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال, کما ان جیسے پانی انزلنا ہو جسے ہم نے نازل کیا, من السماء اوپر سے, فاختلط به نبات الارض, اور زمین کی چیزیں جو اگنے والی ہیں زمین سے نباتات اس کے ساتھ رل مل گئیں, اسوا رشیمن, اور اس کے بعد وہ چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں, ذرہ ذرہ ہو گئیں, تذروح الریاح, جنہیں ہواؤں نے اڑا دیا, وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. 15 پارے میں سورہ کہف کی 45 نمبر آیت ہے, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو دوستوں کے قصہ بیان فرمایا, جن میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے, اور اس نے اپنے مال کی وجہ سے اور اپنے جتھے اور گروہ کی وجہ سے غرور کا رویہ اختیار کیا, اور یہ کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ میرے یہ باغ کبھی بھی تباہ نہیں ہوں گے اور اب قیامت نہیں آئے گی. اس کے بعد اس کے دوست نے اسے سمجھایا اور اسے بتلایا کہ یہ باتیں فضول ہیں, اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان کی حقیقت تو بس اتنی سی ہے کہ میرے اللہ اگر چاہیں تو یہ سب چیزیں چٹیل میدان کی طرح بنا دیں, اور اللہ اگر چاہیں تو پانی کو اتنا نیچے لے جائیں کہ تم چاہنے کے باوجود اسے طلب نہ کر سکو. اور پھر اس کے بعد جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو وہ باغ برباد ہو چکا تھا, تو اس نے کیا کیا, یقلب کفیہ, اپنے دونوں ہاتھ نچاتا تھا, ملتا تھا اپنے ہاتھوں کو, اور کہتا تھا کہ ہائے افسوس, جو کچھ میں نے خرچ کیا وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا, اور اے کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا, تو یہ جتنی چیزیں بھی کی جاتی ہیں ان کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے اور اس دنیا کی زندگی میں دل کو اتنا لگا لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے شاید یہ دنیا چھوڑ کے جانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے جن آیات کا آغاز فرمایا اور جو بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے سامنے رکھی ہے وہ دنیا کی مثال دی, اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال دیجئے کہ وہ پانی کی مانند ہے جسے ہم نے آسمان سے اوپر سے نازل کیا, اور پانی کے ساتھ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کی مثال اس لیے دی کہ جس طرح پانی فنا ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی فنا ہو جاتی ہے, جس طرح پانی کو دھوپ اور ہوائیں اڑا کر لے چلتی ہیں بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ایسے سائے کی مانند ہے جو ڈھل جاتی ہے, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے کام آ جائے گی, یہ جو کچھ اس کے پاس ہے شاید اسے نفع دے جائے گا, اور سب سے زیادہ جس چیز سے دھوکے میں وہ رہتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہی ہے اور اس کے متعلقات ہیں اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں پوری اس دنیا اور آخرت کی حقیقت بیان کر دی اور آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیئت اور دنیا کی محبت تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا خوف تمام نیکیوں کی حقیقت ہے تو جس انسان کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے اور اسے یہ احساس ہوتا رہے کہ مر کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اس جیسا انسان نیکی اور تقویٰ میں کوئی نہیں ہو سکتا اور جس انسان کو یہ خوف ہو جائے کہ اس نے مرنا ہے اور پھر اللہ کے ہاں اعمال کا پورا حساب و کتاب ہوگا وہ اپنے ایک ایک عمل کو جانچتا ہے اور جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ دنیا کی زندگی بہرحال چھٹنے والی ہے تو وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا. اصل مسئلہ اس دنیا میں دل لگانے کا ہے. دل جس چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے بس انسان اسی کی یاد میں اپنے آپ کو صرف کرتا ہے. دل جس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے حقائق اس انسان پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. دل کسی اپنے جیسے انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس انسان کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں معلوم ہونا شروع ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. بالکل دنیا کے ساتھ جب دل لگ جاتا ہے تو پھر انسان اس کی محبت کے نئے نئے طریقے سیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کی مثال بس پانی کی طرح ہے. جس طرح پانی کو جس برتن میں آپ داخل کر دیں بالکل اسی کی شیپ اسی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہ دنیا کی محبت بھی ایسی ہے. جس چیز کو اس میں ڈال دیں گے وہ چیز گھل کر اس سے فنا ہو جائے گی. پانی اپنے اندر چیزوں کو سمو لیتا ہے اسی طرح دنیا اپنے اندر چیزوں کو سمو لیتی ہے. تو جتنا جتنا انسان کا تعلق اس دنیا سے بڑھتا چلا جائے گا اتنا اتنا وہ انسان اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا. دو چیزوں پر بیک وقت توجہ نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی آخرت بھی بن جائے اور پھر اس کے بعد اسے دنیا کا نقصان بھی نہ اٹھانا پڑے یا یہ چاہے کہ اس کی دنیا بن جائے اور آخرت کا اسے نقصان اٹھانا نہ پڑے. یہ قطعاً ممکن نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی. جو انسان اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے اسے ضرور دنیا کی زندگی میں کمی کرنی پڑے گی اور جو انسان اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے اسے ضرور آخرت کو برباد کرنا پڑے گا. یہ دونوں چیزیں بہت سامنے بہت واضح حقیقت کے طور پر ہیں. ایک آدمی چاہتا ہے دنیا میں اچھے سے اچھا گھر بھی بنائے آسائش کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں اپنے لیے مکان تعمیر کر لے پھر اپنی اولاد کے لیے مکان تعمیر کر لے پھر ہو سکے تو پوتوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے دنیا سے جائے. اتنی بڑی رقم اتنی جائیداد اتنی زمین آخر کہاں سے آئے گی؟ یہ اسی وقت آئے گی جب وہ دن رات پیسے کو جمع کرے دن رات محنت کرے مزدوری کرے اور اس کے بعد کمائے پھر جا کر اتنا بینک بیلنس بنے گا. اور اگر اس وقت بھی نہ بن سکا تو پھر وہ یہ چاہے گا کہ اس سے سود لے لے. تو اب جب وہ سارے دن اور رات ایک خاص نہج پر صرف کر رہا ہے اور ایک خاص نہج پر بسر کر رہا ہے تو یقیناً وہ نماز کو بھی کبھی چھوڑ دے گا. وہ کہے گا اللہ معاف کرے بس رزق کمانے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی جی نماز کا بھی خیال نہیں رہتا. یہ کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ نماز کا خیال نہیں رہتا. اور جس طرح آج اس نے اپنے اللہ کو بھلا دیا کل کو اس کا اللہ اسے جہنم میں ڈال کر یوں ہی بھول جائے گا. پھر پتا چلے گا کہ کیسے اللہ کا خیال نہیں رہتا. اور پھر جب لینے کی دینے پڑیں گے پھر احساس ہوگا کہ جو میں اپنے منصوبے بناتا تھا اس میری چیز کا کیا بنا. اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا پھر پتا چلے گا کہ جو بیٹے اور پوتوں تک کے لیے میں دنیا بنا کر چھوڑا اس میری دنیا نے مجھے کیا نفع دیا اور اس دنیا کی زندگی کیا تھی. یہ حقائق ہیں کہ ایک انسان جب ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے ہاتھ دھو کے اور وہ کہتا ہے کہ ہر صورت مجھے اس کا نفع مل جائے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے اور دوسری چیز کے پیچھے پڑ جائے گا اور ہر لمحہ یہ سوچے گا کہ میری آخرت کسی طرح سمر جائے، اللہ کے حضور میں اچھا پیش ہو جاؤں، اب ضرور دنیا پر زد آئے گی، اس لیے کہ ممکن ہے اس کو حلال مال کمائے اور حلال مال میں وہ دو وقت کھانا کھا سکے، تین وقت نہ کھا سکے، ممکن ہے وہ پوری زندگی مکان نہ بنا سکے، اس کے سارے دوست اسے کہیں کہ سود لے لو اور سود پہ قرضہ اٹھا لو اور گھر بنا لو، اب کیا کریں، ماحول ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، یہ سب کی سب مجبوریاں ظاہر ہوں گی اس وقت اس انسان پر اور اس کے دوستوں پر جب اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں گے۔ اب اس نے دنیا اپنی خراب کر لی، بیچارے نے بغیر چھت کے دنیا میں زندگی بسر کرتا رہا، ہر مہینے کرایہ دینے کی مشقت میں پڑا رہا، مگر 60-70 سال بعد جب اللہ کے حضور میں پہنچا تو اس کا مالک اس سے خوش تھا، اس کا پروردگار اس سے راضی تھا کہ یہ میرا بندہ ایسا ہے جس نے نافرمانی نہیں کی، اور اس نے 60-70 سال تک چھت کے نیچے گزارے اور سود کی دیوار میں اپنی زندگی بسر کی۔ اب اللہ کے ہاں جب جا کے پہنچے گا تو اللہ کے ہاں جا کر پھر کیا ہوگا، پھر خدا سے اس نے جو جنگ مول لے رکھی تھی خدا بھی اس کو اس میدان میں شکست دے دے گا، اللہ بھی اس کو ہرا دے گا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی جو میں بناتا رہا میں نے اپنی آخرت کا کتنا نقصان کر لیا، اور اس دن پتہ چلے گا کہ میں جو اپنی آخرت کی زندگی بناتا رہا دنیا کا نقصان ہوا مجھے یقیناً، مگر اللہ نے میری آخرت کو محفوظ کر دی۔ یہ ہیں چیزیں، تو انسان سوچ لے کہ میں نے اپنی آخرت بنانی ہے، میں نے اپنی دنیا بنانی ہے، ایک طرف کا فیصلہ کر کے زندگی میں اس پہ قائم ہو جائے، پھر ہو جو ہو آخرت بنانی ہے۔ اس نے سامنے اس کے ایک اچھا منظر آیا، اس منظر میں کچھ چیز ایسی تھی جس سے اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اس چیز کو نہیں دیکھنا، اور اس انسان نے نظر کو جھکا لیا، وہ کہتا ہے مجھے آخرت عزیز ہے، اللہ کیا چاہوں گا تو کیا جواب دوں گا اس نظر کے غلط استعمال کا۔ اس نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، صبر کر لیا، اب آخرت جب آئے گی اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اللہ اسے بتا دیں گے اس دن کہ تو نے جو نظر جھکا لی تھی ہم تجھ سے کتنے راضی ہو گئے۔ اور ایک جو ہے اسے آخرت کی پرواہ نہیں ہے، وہ یہاں نظر کو آزاد رکھے ہوئے ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھی چیز اسے دیکھ لے، اس دن پتا چلے گا کہ کتنی زہر آلود وہ نظریں تھیں اور کیسا زہر تھا جو میں نے اپنی روح میں اتار دیا تھا، اور آج جب اسے صاف کرنے کے لیے ڈالیں گے جہنم میں پھر پتا چلے گا کہ آگ کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مثل الحیات الدنیا کما ان، یہ دنیا کی زندگی مثال کی مثال تو پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، اور زمین کی نباتات اس کے ساتھ مل گئیں، زمین کی نباتات پانی کے ساتھ مل گئیں، فاصبہ حشیمن تغرور ریا، اور پھر کیا ہوا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کا کیا ہوا وہ ذرہ ذرہ ہو گئی دنیا کی زندگی میں جو اس نے کمایا تھا، ہوائیں لے کر چل بسی اسے۔ زمین سے کیا اگتا ہے، نباتات اگتی ہیں جب پانی زمین پر پڑتا ہے، فصل انسان لگاتا ہے پھر کتنی خوشنما ہوتی ہے، پھر اس فصل پر ایک دن کیا ہوتا ہے زوال طاری ہو جاتا ہے، ایک دن جب تیز دھوپ اس پر پڑتی ہے تو اسے خشک کر دیتی ہے، خشک ہو جانے کے بعد لوگوں کے پاؤں اس کو مسل دیتے ہیں، وہ فصلیں کاٹ لی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ بھوسا بن جاتا ہے، بھوسا ہوائیں لے اڑتی ہیں۔ آپ کے یہاں آج کل پتجھڑ کا موسم آ رہا ہے، پتے کتنی تیزی سے یہاں گرنا شروع ہو گئے ہیں، گاڑیاں پتوں پر چلتی ہیں تو سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، انسان اپنا پاؤں پتے پر رکھتا ہے تو پتا کڑکڑاہٹ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بس بالکل اسی طرح جب موت سے پہلے کا دور آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے پتا، ایسے ہی انسان کا بھی، انسان کا حال بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے جب اس کے بعد اس پر آخرت کی گاڑی چلے گی، جب آخرت کے پاؤں پڑتے ہیں پھر یوں ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے، حشیمن اللہ فرماتے ہیں ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، بس ساری زندگی جو کچھ کرتا ہے موت ایک دم سے آ کے فیصلہ کر دیتی ہے ان سب کی سب چیزوں سے الگ کرنے کا۔ اب کچھ کر لے، دو ہی صورتیں ہیں اس کے پاس، یا تو اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے ان چیزوں سے دل نہ لگا رکھا ہو، انتظار میں رہے
کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے اور جس وقت موت کا فرشتہ نظر آئے اسے مرحبا کہنے کے لیے تیار ہو، اسے ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو، خوش ہو کہ آ گیا موت کا فرشتہ اور چلو اللہ کے ہاں چلتے ہیں، اتنی اچھی زندگی اس نے گزاری ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے اور یہی حقیقت میں بہتر صورت ہے، پکڑنا تو اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑے گا تو اگلے چکی میں ڈال کر پیس کر لے جائیں گے، جب رن اس دنیا کو چھڑا دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح اتنی جلدی بیتاب ہوتی ہے اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے کہ اللہ کے فرشتے اسے تلقین کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ٹھہر جا، تیرے سانس پورے نہیں ہوئے اور تیرا وقت پورا نہیں ہوا، اور مومن کی روح فرشتوں سے کہتی ہے کہ جلدی کر، اللہ کے حضور میں جانے کی جلدی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور گناہگار کی روح جب فرشتوں کو دیکھتی ہے تو سہم جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ کے باغی آج کے دن کا انتظار تھا، تو نے اللہ کی مخلوق کو کتنا تنگ کر رکھا تھا، اور پھر وہ روح جسم کے کونوں میں پناہ دیتی ہے، فرشتے مار کر اسے پاؤں سے نکالتے ہیں تو پھر وہ گھٹنوں میں آ کر اکڑ جاتی ہے، جم جاتی ہے، پھر فرشتے پاؤں سے گھٹنوں سے مارتے ہیں، پھر وہ کمر میں آ جاتی ہے، ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح ایسے کھینچ کر جسم سے نکال لی جاتی ہے جس طرح تم روئی کو پانی میں بھگو دو، تر کر کے ہاتھ پہ رکھ لو اور کانٹوں والی شاخ اس میں رکھ کے تم کھینچو تو ذرہ ذرہ روئی کا ہو کے کانٹوں پر اٹک جاتا ہے، اس طرح اس انسان کی روح نکلتی ہے۔ اس لیے کہ جس دنیا سے دل لگا کر بیٹھا ہوا تھا وہ سمجھتا تھا شاید اسے چھوڑنا ہی نہیں، شعوری طور پر جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوتا اور انسان احساسات کی سطح پر جیتا رہتا ہے تو پھر آخری وقت بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، اور جو انسان شعوری طور پر اللہ کے ساتھ جیتا ہے اور احساس رکھتا ہے آخرت کا وہ تو خود ان منتظر رہتا ہے کہ موت کدھر ہے، وہ تو رات چلتی اسے کہیں نظر آ جائے تو اسے پکڑ لے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تو تمہارے ہی انتظار میں ہوں، موت خود بھاگتی پھرتی ہے اللہ کے اچھے بندوں سے، اس لیے کہ وہ خود منتظر ہوتے ہیں کہ کس لمحہ اللہ کے حضور میں جائیں، حقیقی معنی میں صحیح طرح دنیا ان کے لیے جیل بنی ہوئی ہوتی ہے، اور کس کو خوشی نہیں ہوتی جیل سے اپنے گھر روانہ ہونے کی، اور جو انسان یہاں دل لگا لے اس کے لیے تو یہ جنت ہے، اور جنت کو چھوڑنا کون پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے تب روح الریاح جیسے ہوائیں اڑاتی ہیں، پتجھڑ کے موسم میں ہوائیں اڑاتی ہیں بھوسے کو، ہوائیں اڑاتی ہیں مٹی کو، اس طرح وہ انسان اس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، خدا کو اس پر بھی قدرت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کے لیے اچھی کر دے، مگر پھر آزمائش کس چیز کا نام رہے، پھر امتحان کس چیز کا نام رہے، اگر وہ سب کو ایسے ہی کرتا چلا جائے جس طرح وہ اپنے نفرت والے بندوں کو دیتا ہے اور جس طرح وہ اپنے اچھے بندوں سے کبھی کبھی روک لیتا ہے، اگر سب کے ساتھ معاملہ یکساں ہو جائے تو پھر یہ کیسے پتا چلے کہ خدا کے اچھے بندے کون تھے، کون تھے جو اس معیار پر پورے اترے جو معیار اللہ کے ہاں ہے۔ مومن انسان وہ اچھا پودا ہے، وہ اچھا درخت ہے، وہ اچھا پھول ہے جو اس دنیا میں اس کا پروردگار لگا دیتا ہے، اور یہ پانی جو دنیا ہے بس اسے اتنا ہی دیتا ہے جس سے اس کی نشو و نما ہوتی رہے، اس سے زیادہ پانی نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ اسے اس سے زیادہ پانی دے دے تو اس اچھے پودے کی جڑیں خود پانی گلا دے گا، خود پانی برباد کر دے گا، تو اسے اتنا پانی ملتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک تنا پر درخت بن جائے اور اسے اکھاڑ کر اللہ اس زمین سے جنت کی زمین میں لے جا کر لگا دے۔ مومن کی مثال تو بس ایسی ہی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دنیا اللہ کے نیک بندوں کو اس سے اس طرح پرہیز کرایا جاتا ہے، اس طرح بچایا جاتا ہے جیسے تم اپنے بخار کے مریض کو پانی سے بچاتے۔ تو دنیا جس چیز کا نام ہے وہ اللہ سے دوری پیدا کرنے کی چیزیں ہیں، باقی اور دنیا پیسے کا، مال و دولت کا، بینک بیلنس کا، گھر کا، ان چیزوں کا نام نہیں ہے، دنیا جس چیز کا نام ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے دور ہو جائے. ایک آدمی کے پاس 10 مکانات ہیں, کبھی اس کا دل ان میں نہیں لگتا اور اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور یہ چیزیں محض ضرورت کے درجے میں ہیں. کہتا ہے یہ ضرورت تھی بنوا لی, یہ ضرورت تھی ہو گیا, یہ ضرورت تھی, اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. باقی میرا مالک وہ جس لمحے چاہے میں اس لمحے کے لیے جانے کو تیار ہوں, کوئی پرواہ نہیں ہے اس انسان کے لیے. بس دنیا اس کا نام ہے کہ یہ چیزیں اس کے دل میں اپنا گھر نہ بنا دے. یہ چیزیں ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ کے تنعمات اور عیاشی اور عیش کی چیزوں میں نہ پڑ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کمبل کو دورا کر کے بچھاتی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, یوم المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایسے جملے آتے ہیں, انہوں نے کہا میں دورا کر کے بچھاتی تھی بستر کو زمین پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن میں نے چوکور اسے کر دیا, یعنی چار تہیں اس کی کر دی. تو آپ صبح نماز کے لیے اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے آج کیا کیا, اس بستر کی نرمی نے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے سے روک دیا, میری نیند تو آج رات بہت زیادہ ہو گئی, آئندہ میں بھی اتنا ہی بچھایا کرو جتنا پہلے بچھاتی تھی. یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ کوئی چیز اس میں مانے نہ بنے, کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. پوری دنیا کسی انسان کے پاس آ جائے, یہ جو اللہ نے پیدا کی ہے, اور اس کا تعلق اللہ سے نہ ٹوٹے, کہ دنیا کا تن اس کے لیے ممنوع نہیں ہے, بری چیز نہیں ہے, اور دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو اور بالکل فقیر مفلس خالی ہاتھ ہو, اور دل دنیا کی تمنا میں الجھا ہوا ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق یہ دل کی خواہش نہ پیدا ہونے دے, وہ سب سے بڑا دنیا دار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اللہ سے دوری کا نام ہے. بس ضرورت کی حد تک جو آدمی اپنی زندگی کو محدود رکھتا ہے وہ انسان ہے جس کے لیے آخرت میں بھی تھوڑا حساب ہے, جس کے لیے دنیا چھوڑنا بھی آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا, آپ نے فرمایا معاذ تمہیں بتاؤں میرا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا, میں نے عرض کیا مجھے ضرور بتائیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ بتاؤ لیا اندی, میرے سب سے اچھے دوست معاذ, میرے سب سے پیارے یار جن سے مجھے وفاداری ہے, جن سے مجھے اور انہیں مجھ سے محبت ہے, وہ ہیں کہ کلہ بواقی, جب مر جاتے ہیں تو ان کی رونے والیاں تھوڑی ہی ہوتی ہیں, نہ لمبی چوڑی شادیوں کے چکر میں رہے, نہ بہت زیادہ پبلسٹی اپنی بہت زیادہ شہرت کے چکر میں رہے, کلہ بواقی, عورتیں جو روتی ہیں اسے تھوڑی ہی ہوتی ہیں, کلہ تو راستی, اور جب اس کی وراثت بٹتی ہے تو تھوڑے ہی لوگوں تک پہنچتی ہے, اتنا مال ہی نہیں ہوتا کس تک پہنچے کس تک نہ پہنچے. اور آپ نے فرمایا تو دیکھے گا جب وہ موجود ہوں کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے, محلے میں رہیں کوئی انہیں دعوت سے نہیں بلاتا, چھوڑ کر چل دیں اس محلے کو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ لان صاحب رہتے تھے, کدھر گئے, کدھر ان کا گھر تھا, اتنی گمنامی کی زندگی وہ اللہ کا بندہ بسر کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے انگلیاں اس کی طرف نہیں اٹھتی, نہ خیر میں نہ شر میں, کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے, شہر سے دور کسی ویرانے میں رہتا ہے, چراغ اس کا ہوتا ہے دل ہدایت کا, یعنی ہدایت کے روشن چراغ ان کے قلوب ہوا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا معاذ کی ایسے بندے مل جائیں ان کے ساتھ چمٹ جانا, یہ میرے دوست ہیں. مطلب یہ کہ اس انسان نے نہ خود اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کی, نہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی, نہ لوگوں سے غیر ضروری روابط اور تعلقات بڑھائے, نہ اتنا مال جمع کیا, نہ اسی طرح لوگوں کے مسائل میں الجھا, نہ خیر میں کسی نے پوچھا نہ شر میں کسی نے پوچھا. یہ وہ چیز ہے جو آج کی دنیا میں کوئی گوارا کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جانے, پتا چلے محلے والے بھی مجھ سے مشورہ لیے کریں, اور حتیٰ کہ ایسی رعونت آ جاتی ہے کہ کبھی گھر والے کوئی فیصلہ کر لیں اور اس سے مشورہ نہ لیں تو سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی مجھے تو پوچھا ہی نہیں گیا, مجھ سے تو مشورہ ہی کسی نے نہیں لیا تھا, دیکھیے مجھ سے الگ الگ کام کر لیا. ارے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو تو ہی تو اس قابل سمجھا ہے کہ مشورہ لیا جائے, اگر کچھ نہ سمجھتا ہو اپنے آپ کو اور یہ خیال ہو کہ میں تو ہمیشہ ہی غلط مشورے دیتا ہوں, میرا حال ہی ایسا ہے بے وقوف سا انسان ہوں میں, اور میں تو اللہ کے ان بندوں میں سے ہو جاؤں جو زیادہ شہرت میں نہیں پڑتے اور آرام سے ایک طرف کی زندگی گزارتے ہیں, کبھی بھی نہ اسے شکایت پیدا ہو, نہ شادیوں میں چکر چلے, نہ اس طرح کی چیزیں ہوں. شادیوں میں آپ نے دیکھا ہے کتنے رشتے دار ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی مجھ سے مشورہ ہی نہیں پوچھا گیا تھا, مجھ سے تو یہ رشتہ بالا بالا ہی کر لیا گیا تھا, ہمیں تو جی کسی نے پوچھا ہی نہیں. یہ ایسے جملے ہیں جن پہ بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, جن میں کوئی انسان کسی کے لیے عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے, یہ کیا عزت کے مسئلے بنانے والی بات ہے؟ اچھا ہے کسی نے نہیں پوچھا میاں, ان کے جنہوں نے جن کو پوچھا ہے اور جنہوں نے مشورے دیے ہیں, اگر جان بوجھ کے غلط مشورے دیتے رہے ہیں تو قیامت میں اللہ کے ہاں بھی حساب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور تمہیں نہیں پوچھا تو اللہ کے ہاں حساب سے تم بھی بری ہو, پوچھتے تو کوئی بات ہوتی؟ انسان اپنے آپ کو جب آخرت کی محض پر سوچنے والا بنا لے تو قناعت آ جاتی ہے, اور جس انسان میں قناعت آ جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت سے بہتر دولت اللہ نے کسی کو نہیں, قانی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ لگ, بڑا بڑا قسمت والا آدمی ہے, خوشخبری ہے اس انسان کو جسے اللہ نے ایمان نصیب کیا اور روزی اللہ نے اتنی دے دی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, قناعت اللہ, اور اللہ نے اس کی دل کو قناعت کی دولت سے نصیب کر دی. قناعت کی دولت آ جاتی ہے, کچھ ہوتا رہے دنیا میں اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مزدور کو لگا لیا گھر پہ اور مزدور مزدوری کرتا ہے, وہ کمروں میں آتا جاتے دیکھتا ہے اس کے پاس یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے, وہ کہتا ہے صاحب مجھے پرواہ نہیں ہے, آج کمایا ہے شام کو جا کے خود کھانا کھاؤں گا, بچوں کو کھلاؤں گا, رات کو سو جاؤں گا. اب اس انسان کی زندگی ہے جو اصل ہے, کیونکہ اس نے قناعت کی دولت لے لی ہے نا اور قناعت کا سبق سیکھ لیا, اس نے اس دنیا سے کوئی تعلق ایسا رکھا ہی نہیں. تو دنیا جس چیز کا نام ہے وہ اللہ سے دوری کا نام ہے. اللہ نے مثال اس کی پانی سے دی ہے, یہ پانی جب تک کشتی سے باہر رہے تب تک کشتی اس پر چلتی رہتی ہے, اور یہ پانی کشتی کے اندر جس دن داخل ہو گیا اس دن تباہی اور بربادی مچ گئی. بس یہ دنیا, یہ مال اور دولت سب چیزیں جب تک دل سے باہر رہیں بہت اچھی بات ہے, اور جس دن یہ دل کے اندر داخل ہو گئی نا اس دن بڑا برا ہو جائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں فرمایا, الفتح الربانی ان کی ایک کتاب ہے, آدمی اسے پڑھے کبھی تو احساس ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنی سطحی زندگی بسر کر رہا ہوں, اور اللہ کے بندے جو حقیقت میں زندگی بسر کرنے والے تھے وہ کیا چیز تھے. شیخ نے اس میں عجیب بات لکھی ہے, حضرت فرماتے ہیں اس میں دنیا کی زندگی کی مثال, وہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی ایسے ہے کہ تم اگر اپنے دل میں بیٹھے ہوئے ہو تو دنیا کی ساری چیزیں ہاتھ باندھ کر تمہارے سامنے کھڑی ہیں, تم نے اگر اس دنیا کو دل سے باہر رکھا ہوا ہے تو سب چیزیں کھڑی رہیں, جس چیز کو تم چاہو گے استعمال کر لو گے, خود بیٹھے رہنا یہ دنیا کی چیزیں کھڑی رہیں گی. اور فرمایا جس دن دنیا دل میں داخل ہو گئی وہ دل کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی, اس دن تم کھڑے ہو جاؤ گے اور پھر جو دنیا کہے گی وہ کام تم کرو گے, پھر تم اس کے نوکر بن جاؤ گے, اس کی اطاعت کرو گے, پھر وہ تمہیں اپنا محکوم اور اپنا غلام بنا لے گی. یہ چیزیں پھر اللہ نے فرمایا المال والبنون, اور لوگوں مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی میں آرائش اور زیبائش کی چیزیں ہیں, والباقیات الصالحات, اور وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں, خیر عند ربک, وہ اچھی ہیں تمہارے پروردگار کے نزدیک, ثوابن, جو تمہیں ثواب دیں گی, وہ خیر العمل, اور وہ ایسی اچھی چیزیں ہیں جن سے توقع وابستہ کی جاتی ہے, جن سے امید ملائی جاتی ہے. یہاں آپ سے دو چیزوں کا ذکر فرما دیا, فرمایا المال والبنون زین والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور یہ بیٹے یہ تو بس جیتے جی کا ہار سنگھار ہیں, یہ مال اور سکوت یہ تو جیتے جی کا ہار سنگھار ہیں, یہ تو کیا ہے, یہ دنیا کی زندگی میں ظاہر کی آرائش زیبائش کی چیزیں ہیں. کتنی تمنا ہوتی ہے مال اور بڑھ جائے, کتنی تمنا ہوتی ہے کہ ایک بیٹا ہے دو ہو جائیں, دو بیٹے ہیں چار ہو جائیں, چار بیٹے ہیں سات ہو جائیں, اگلی نسل پوتے بھی اتنے بڑھ جائیں, پھر اگلی نسل اتنے بھی اتنے بڑھ جائیں, بیٹی ہو گئی ایک دو تین چار بیٹیاں ہو گئی, یہاں تک ظلم آ جاتا ہے کہ بیٹیوں کو اٹھا کر کسی کو دے دیتا ہے, کہتا ہے بچیوں کو لے جاؤ, اس لیے کہ اب بیٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں کیا ہوگا, طلاق دے دیتا ہے کہ اس کے یہاں تو ہمیشہ لڑکیاں ہی ہوتی ہیں لڑکے نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں المال والبنون, اور مال اور بیٹے تمہارے یہ تو بس دنیا کی زندگی کا زیبائش اور آرائش کی چیزیں ہیں, آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ چیز ہی اور, یہی مال اسے ہی جمع کرتا ہے. اللہ نے فرمایا جمع مالم وحدہ, مال کو جمع کرتا ہے پھر اسے گنتا ہے, इतने हो गए इतने हो गए इतने हो गए बैंक बैलेंस चेक करता रहता है हर महीने देख देख के खुश होता है कि कैसे सरमाया बढ़ता चला जा रहा है ये सारी खुशी की चीजें एक दिन मौत जब आएगी छीन कर इसे ले जाएगी बैठे बैठे चल बसेगा कोई पूछने वाला नहीं रहता कोई सुनने जानने वाला नहीं रहता हमारे एक पड़ोसी थे वहां पे और उनका हाल यही हो गया बल्कि हमारे एक दोस्त हैं उनके पड़ोसी इतना लंबा चौड़ा कारोबार सब कुछ मकान उनका देखने के काबिल सारी की सारी चीजें और बीवी का इंतकाल हो गया कुवैत में भी उनका कारोबार पाकिस्तान में भी कहां कहां और चोर आया कोई रात को और डर गए वो सहम गए कि पता नहीं क्या हो जाएगा और चोर तो डाकू तो वापस चला गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया बस और दिल का दौरा पड़ते ही खत्म अब वो लाखों करोड़ों के काम का क्या हुआ उस कारोबार को कौन संभालेगा यूं एक लम्हे में मौत सब चीजों को छुड़ा उठा कर ले चलती है कोई है जो उसके सामने बंद बांध सके कोई है जो उसे रोक सके कि तुम कैसे आ रही हो और वो ये भी नहीं देखती कि इसकी उम्र क्या है बच्चा है जवान है बूढ़ा है कितनी चीजें हो गई कितनी कुछ हो गया सारी जिंदगी जिस चीज पे सख्त थी माल कमाने में वो सारा माल दे के जिस इसराइल से कहे कि सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दे दो 5 मिनट भी बड़ी चीज है 1 मिनट ठहर जाओ और मैं 1 मिनट में कुछ नहीं हो सकता वो तो साथ ले जाने के लिए आया है और अब आंख खुलेगी उस आलम में जहाँ न बंद होने के लिए खुलेगी और जब आंख खुली थी इस आलम में जो बंद होने के लिए थी तब खोलने की कोशिशें होती थी तब तो वो चाहता था कि आंख बंद ना हो अब वो आंख खोलेंगे उस आलम में जहाँ अपने करतूतों की वजह से आंखें बंद कर लेने को जी जाएगा मगर अब कौन आंखें बंद होने देता है साफ अल्लाह फरमाते हैं और बेटे बेटों से क्या होता है दुनिया में जत्था ज्यादा हो जाएगा जीरो ज्यादा हो जाएगा ये एहसास हो जाएगा कि मैं बूढ़ा हो गया तो बेटे मदद कर देंगे और कुछ तूफान मुसीबत कोई दुश्मनी हुई तो बेटे मेरे सामने खड़े हो जाएंगे बेटे मेरी हिफाजत कर लेंगे बेटे कमा लेंगे ये चीज कुछ नहीं बनता जीनतुल हयात दुनिया अल्लाह फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी है और उसकी आराइश और ज़ेबाइश है और बेटे भी किसी वक्त में अच्छे हुआ करते थे भाई कोई वक्त था जब बेटे और औलाद भी काम आती थी ये हकीकत अब तो इतनी वाज़े हो गई है इस दुनिया में बेटे ही उठाकर घर से बाहर फेंक आते हैं बेटे ही उठाकर क्या से क्या कर लेते हैं वही पिटाई करने पर आमादा हो जाते हैं जिनके लिए उसने सारी अपनी जवानी के सफेद बाल सफेद कर लिए वही औलाद जीते जी छोड़ आती है और तंग आ जाती है ये सब का सब दुनिया की जिंदगी नहीं है तो और क्या है इंसान काश कि इसकी हकीकत को समझे और इससे ज्यादा हकीकत ये समझे कि ये सब छोड़ के मैंने अल्लाह के हुजूर में चला जाना है अल्लाह इसीलिए फरमाते हैं कि वल बाकियात सालिहात और वो जो चीजें बाकी रहने वाली हैं अब सालिहात वो जो चीजें सालहियत की हैं नेकी की हैं वो हैं अच्छी अल्लाह के हुजूर में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो रहा था 11 बेटे थे तो 11 बेटे उनके पास मौजूद थे तो उनके साले ने उससे कहा कि अफसोस उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन इंतकाल हो रहा है और बेटों के पास डंग का कपड़ा पहनने को नहीं तो उन्होंने कहा तुम सच कहते हो ऐसा भी कौन सा बाप होगा कि जिसकी औलाद के सामने वो दुनिया से जा रहा हो और हाल ये हो कि उसकी औलाद के पास कपड़े भी ना पहनने को रो पड़े और फिर फरमाया मेरे बेटो मेरे सामने 2 रास्ते थे एक रास्ता ये था कि मैं तुम लोगों की जिंदगी अच्छी करता और खिलाफत का पैसा तुम लोगों के लिए इस्तेमाल करता और तुम खुश रहते और तुम्हारा बाप जहन्नम में चला जाता और दूसरा रास्ता मेरे सामने ये था कि जितनी जायज जरूरियात पूरी करता उतना पैसा दे देता वो मैं लेता रहा हूँ और उसमें से कुछ बचा नहीं है इखराजात इतने होते थे और इसके बाद मैंने तो एक बात सोच ली थी अल्लाह ने फरमाया है कि हो यतवल्लस सालिहीन अल्लाह अच्छे लोगों का दोस्त है तो मेरे औलाद अगर अच्छी है तुम मेरे बेटे नेक हो तो अल्लाह तुम्हारा दोस्त है और जिसकी दोस्ती अल्लाह के साथ है अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता और अगर तुम अच्छे नहीं हो तो क्या मैं दौलत इसलिए छोड़ देता कि मेरी दौलत की बुनियाद पर तुम खुदा की नाफरमानी करते उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का तो हो गया इंतकाल और हाल ये था कि 11 बेटों में एक एक बेटा उनका गवर्नर बनाया अपने वक्त का 100-100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता था और कहता था ला उबाली कोई परवाह नहीं है अल्लाह ने इतना कुछ और भी दे रखा है ये चीज क्यों थी अल्लाह के साथ दोस्ती जोड़ दी थी औलाद की बेटों की दोस्ती माल की दोस्ती जब अल्लाह के साथ जुड़ जाती है फिर परवाह नहीं होती اپنی حد تک اولاد کی تربیت اس نے صحیح کی، اپنی حد تک اس نے صحیح چلایا، باقی اللہ کے قبضے میں ہیں چیزیں، اپنی حد تک وہ صحیح انسان بنانے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اللہ کے قبضے میں۔ ہم نے بیسیوں ایسے آدمی دیکھے ہیں جن سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا بنے گا، انہوں نے کہا ہم اپنے بیٹے کو تو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم تو اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیں گے، ہم تو اپنے بیٹے کو کمپیوٹر میں بھیجیں گے، ہم تو اپنے بیٹے کو بی کا پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، اور ہمیں حسرت رہی کہ کوئی کاش یہ بھی کہتا ہم تو اپنے بیٹے کو انسان بنائیں گے۔ انسان بنانے کی بات نہیں کرتا، معاشی حیوان بنانے کی بات ضرور کرتا ہے، اس کی معاش کی فکر ہے، اور یہ فکر نہیں کہ کہیں انسان بن جائے اور آخرت اس کی سمر جائے، اور انسان بن جائے تو اسے اپنے جیسے انسانوں کی رات کا سامان بنے۔ سچی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جتنی یہ سرکش مخلوق ہے نا اللہ کی، آدمی اتنی سرکش مخلوق خدا کی زمین پہ کوئی پائی نہیں جاتی۔ شیر اور بھیڑیا اتنا نقصان نہیں پہنچاتے انسانوں کو جتنا یہ خود ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال چھین کر کھاتے ہیں، حوث ہے ہڑپ کرنے کی، انسان انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے، معاشرہ معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نکل رہی ہے، بڑی طاقتیں سازش کر کر کے چھوٹے چھوٹے ممالک کو ہڑپ کر رہی ہیں، یہ سارا اللہ کی اس دنیا پر ہو رہا ہے، اور اس دنیا میں جہاں آج کے دن اللہ جزا کو زائد نہیں کر رہا، اعمال کی اجازت اس نے دے رکھی ہے، پتہ اس دن چلے گا جس دن عمل کے لیے اس کے ہاتھ شل ہو جائیں گے اور عمل میں اس کے پاؤں چل نہیں سکیں گے، اور وہ دن جزا کا ہوگا، اس دن اللہ بتائے گا کہ معاشرے کیسے بنتے تھے، اور اس دن اللہ بتائے گا کہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ کیا ہو۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک جانور وہ آدمی جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا کسی سے کہ اللہ کے اللہ کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ غالباً، ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈر لگتا ہے کسی چیز سے، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس آدمی سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ایک تو اللہ کا خوف اور ایک اس کا خوف ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، مراد یہ کہ وہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، جب دل میں یہ احساس نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مار، یہ بیٹے، اگر ان بیٹوں کو اللہ کے لیے نہیں کام کیا، ان بیٹوں کی تربیت نہیں کی، ان کی تعلیم کا بندوبست صحیح نہیں کیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر پتہ چل جائے گا آگے چل کے کہ ہوتا کیا ہے، کس بھاؤ بکتی ہے نا، جسے کہتے ہیں محاورے میں، یہ سب پتہ چلے گا ذرا آنکھیں بند ہونے دیجیے۔ پھر اپنے چہیتے، اپنے چاہنے والے، اپنی محبت والے اٹھا کر قبر میں ڈال آتے ہیں، ان بیٹوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ بیٹے ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، اور وہ چیزیں جو نیکی کی باقی رہنے والی ہیں ان کی طرف توجہ کرو، خیر عند ربک، وہ اچھی ہیں تمہارے پروردگار کے یہاں ثواباً، وہ تمہیں ثواب دیں گی، وہ خیر العملا، اور دیکھو ان سے اچھی امید باندھی جا سکتی، امیدیں بیٹوں سے باندھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹے امید کی چیز نہیں ہے، امید کی چیز وہ نیکی ہے جو اللہ کے ہاں بھیجتی ہے، امید کی چیز وہ اچھے اعمال ہیں جو اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں، امید کی چیز مال نہیں ہے، امید کی چیز بیٹے نہیں ہے۔ واقعات الصالحات کیا چیزیں ہیں؟ متعدد تفاسیر مفسرین نے اس کی ہیں، ایک تفسیر تو اس کی یہ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، نسائی میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان نیکیوں پر توجہ کرو جو باقی رہنے والی ہیں۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھا کرو۔ اور آپ نے فرمایا مومن انسان جب یہ چیزیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یہ تو جنت میں باغات ہیں جو مومن انسان لگاتا ہے، یہ ہیں باقیات الصالحات۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں باقیات الصالحات سے مراد علم کے وہ ذرائع ہیں جو انسان اپنے بعد چھوڑ جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں مدرسہ ہے جو انسان بنا جاتا ہے کہ جب تک وہ چلتا رہے گا، یہ نیکی کی چیز ہے جو آخرت میں اسے نفع پہنچاتی رہے گی، اس انسان کو اچھی چیز ملتی رہے گی۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کنواں ہے جو کوئی انسان کھدوا دیتا ہے، پانی کا ذخیرہ ہے جس کا بندوبست کرا دیتا ہے، اللہ کی مخلوق اس پانی سے سراب ہوتی ہے، یہ چیز ہے جو قیامت میں کام آنے والی ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ اسپتال ہیں، ڈسپنسریز ہیں، یہ چیزیں ہیں جو قیامت میں اللہ کے یہاں کام آنے والی چیز ہے. ایک انسان نے اپنے گاؤں میں کسی جگہ پر ایک اسپتال کھلوا دیا چھوٹا سا, ایک ڈسپنسری کھلوا دی, ایک ڈاکٹر رکھوا لیا اور کہا اس کو چلائیے, اس کا اس میں جتنا خرچ ہوتا ہے میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. آج ہی جو نیکی کر رہا ہے نا, کل قیامت میں جب اللہ کے یہاں پہنچے گا پھر پتا چلے گا کہ وہ اللہ نے کتنا بڑا کام دے دیا تھا. واقعات الصالحات ایسی چیزیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو اللہ نے جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا اور فرشتے جب اسے لے جا رہے تھے تو اس کی بیٹیاں اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی, چیخنے لگی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ یہ ہمارا باپ ہے اور ہم دو یا تین بہنیں تھیں اور ہماری شادی اس سے کر دی تھی اور باپ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا, ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آتا رہا. تو اللہ نے فرمایا یہ ایسی سفارش ہے بیٹیوں کی جو میں رد نہیں کر سکتا ان کے باپ کے لیے, انہیں جنت میں بھیج دو سب کو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی یہ باقیات الصالحات ہیں, اچھی نیکیاں جو اللہ کے یہاں کام آنے والی ہیں وہ تو بیٹیاں ہوتی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول مال خرچ کرنے کی اچھی جگہ فرمائیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات مختلف دیے. ایک آدمی کو فرمایا مال خرچ کرنے کی اچھی جگہ تیری وہ بہن یا بیٹی ہے جو اجڑ کر اپنے گھر میں واپس آ جائے, یا وہ طلاق سے آ جائے جس کا کیا اس کا شوہر مر جائے, اور جب وہ تیرے گھر میں آ جائے تو تو اس کی پرورش کر, تو اس کے ساتھ اچھی طرح پیش رکھ, اپنا سلوک اچھا رکھ یہاں تک کہ تو اس کے حقوق پورے کر دے. یہ وہ نیکی ہے جو سب سے اچھی جگہ ہے مال صرف کرنے کی, اللہ تعالیٰ تجھے اس کا قیامت میں اجر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا. ہمارے یہاں مسلمان معاشرہ اتنا تنگ ہوتا جا رہا ہے کہ جو طلاق دے کے گھر واپس آ جائے, اجڑ کے گھر واپس آ جائے, اس بیچاری کا جینا دشوار ہو جاتا ہے, مرد پھر بھی برداشت کر لیں گے, عورتیں ہی تانے دے دے کے اسے مار دیتی. آئے دن گھر میں لڑائی کہ تو اچھی ہوتی تو اپنا گھر بسا لیتی, ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. یہ زبانیں جو آج چلتی ہیں یہ پتہ چلے گا قیامت میں, یہ پتہ چل جائے گا قبر میں جب ہونٹ سی دیے جائیں گے اور زبان بند ہو جائے گی اور فرشتے اس دن بولیں گے اور اللہ اس دن فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر بسایا اور کس نے اپنا گھر اجاڑ لیا تھا, کس کے گھر میں سکون تھا اور کس کے گھر میں بربادی تھی. سب سے بدتر چیز یہ جو تانے ہیں نا, ان میں سے ایک چیز یہ ہے. اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ, بربادی ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, یعنی برباد ہو جائیں ہلاک ہو جائیں تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو تانے دیا کرتے ہیں. اور جو تانے دیتی ہیں عورتیں وہ بھی اسی میں داخل ہیں. اللہ نے فرمایا یہ تانے دینے والے برباد ہو جائیں, اللذی جمع مالاً وازدادہ, اور ان کی ایک بری خصلت تانے دینے کی, اور ان کو تم دیکھو گے یہ مال جمع کرتے ہیں پھر گنتے ہیں, عددہ